كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به امام محمد. پردگار عالم کا انتہائی احسان ہے اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں سے قرار دیا. اس دعا کے ساتھ کہ خدا نبتات انشاءاللہ اسی نظریے اسی فکر اسی مذہب اسی دین پر موت نصیب فرمائے. ان کی راہ میں اپنی زندگی کا نظرانہ پیش کرنا نصیب فرمائے اور ان نظرانوں کے صدقے میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کی دعاؤں اور عبادتوں کے صدقے میں سید سردار مولا رفا کے ظہور میں تعجید ہوں انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. پردگار اعظم نے انبیاء کرام علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو ایک ایسی ہدایت دینے کا ارادہ کیا ہے جسے قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی دینی ہے, ان کے لیے مشعل راہ بننا ہے. دیکھنے میں بھی ظاہری طور پر بھی یہ کام آسان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دو انسانوں کے رہنما بنیں, دو انسانوں کو ہدایت دینے کی کوشش کریں تو اس کی مشکلات کو احساس کر سکتے ہیں. ہر انسان کی علیحدہ فکر ہوتی ہے, ہر انسان کی علیحدہ منطق ہوتی ہے. کسی دو ایک جیسے انسان کو آپ دنیا میں نہیں دیکھ پائیں گے جن کی فکر ہر لحاظ سے متحد ہو. ہم اگر چند انسانوں کے ساتھ کوئی کام انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں تعارض ہوتے ہیں, اس میں ٹکراؤ ہوتے ہیں, اس میں مشکلات پیش آتی ہیں. لیکن اگر کوئی انسان بے غرض ہو, بے لوث خدمت کرے تو اس معاملے میں صرف قربانی اور ایثار کے ذریعے ہی کامیابی حاصل ہونا نصیب ہو سکتی ہے. ہدایت تھا انسان کے سامنے کروڑوں انسان تھے کہ جنہوں نے ان کی حیات طیبہ سے لے کر اس دور تک جب تک ان کا غیبت کا دور شروع ہوا اور اس کے بعد کروڑوں اور انسان جو غیبت کے دور سے لے کر مثلا دوبارہ ظہور ہونے تک آئیں گے ان سب کو ہدایت دیں گے. یہ کام انتہائی مشکل ہونا چاہیے, انتہائی دشوار ہونا چاہیے. پھر اس میں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ایک دور ہوتا ہے کہ جو ذاتی طور پر 1400 سال پہلے کا ٹیکنالوجی کا دور تھا, 1400 سال پہلے کی ایک سادہ زندگی تھی. اس دور کے اندر جو سہولتیں تھیں, مشکلات تھیں بہت مختلف ہیں اس کے مقابلے میں یہ دور جو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے طرز زندگی کے اعتبار سے بہت مختلف دور ہے. اب تصور فرمائیے کچھ ہستیاں ایسی ہوں جو 1400 سال پہلے کے لیے بھی ہدایت ہیں, آج کے دور کے لیے بھی ہدایت ہیں اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ہدایت دے کے چلے گا. ظاہر یہ کام انتہائی دشوار کام ہونا چاہیے. اس کام کو انہوں نے کس طریقے سے انجام دیا جبکہ حالات تبدیل ہوتے رہتے تھے, انداز تبدیل ہوتے رہتے تھے. آج میں اور آپ مثلاً برصغیر کے ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے حادی و رہنما الحمد للہ رب العالمین اہل بیت اطہار علیہ السلام 1400 سال پہلے کوئی مکہ مدینہ یا کوفہ کے ماحول میں رہ رہا تھا اور اس کے حادی و رہنما بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام. اسی وقت آج ہی کے زمانے میں ممکن ہے کوئی امریکہ اور یورپ کے اندر رہ رہا ہو اور اسے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرنی. زندگیوں کا فرق ہے, وسائل کا فرق ہے, زبان کا فرق ہے, ثقافتوں کا فرق ہے. ان تمام فرق کے ہوتے ہوئے ہم کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہدایت حاصل کریں جبکہ ظاہری اختلاف کو ہم سب جانتے ہیں کہ ظاہری اختلاف کو قبول کرنا پڑے گا. ہم اس یہاں کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوا جس نے اس طرح کا لباس پہنا ہو جس طرح اہل بیت اطہار علیہ السلام پہنا کرتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جن کو یہاں پر وہ زبان آتی ہوگی جس زبان کو وہ بولا کرتے تھے. اگر گزشتہ 24 گھنٹے میں اپنی طرز زندگی کا جائزہ لیں تو نہیں معلوم کتنی چیزوں میں ہم اس سے بہت مختلف ہوں گے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرز زندگی تھی. زبان کے اعتبار سے مختلف ہیں، لباس کے اعتبار سے مختلف ہیں، طرز زندگی، رہن سہن کے بعض آداب کے اعتبار سے بھی حتیٰ مختلف ہیں، اس کے باوجود ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہدایت حاصل کرنی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے کس انداز میں ہمیں ہدایت دی ہے، چند بات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. خدا ان کا ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. السلام نے کچھ ہمیں جزئیات ایسی دیں، ان جزئیات کے معاملے میں ہم سے مطالبہ کیا، ہم سے طلب کیا، واجب کی صورت میں یا مستحب کی صورت میں، کہ چاہے آپ کا زمانہ کتنا ہی مختلف زمانہ کیوں نہ ہو، آپ ان واجبات کو ترک نہیں کیجیے گا، ان کی جزئیات تک طے کریں. مثال کے طور پر اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نماز کو واجب قرار دیا خدا نمتاد کی شریعت کو بیان کرتے ہوئے، تو نماز کو نہ صرف ایک واجب قرار دیا بلکہ اس کی انتہائی جزئیات، ایک ایک حرکات، سکنات اور الفاظ کی ادائیگی تک سب کی سب طے کر. اب اس میں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کم از کم کے اندر سب کو محض اطاعت کرنی پڑے گی، اس میں اختیار ختم کر دیا. مثال کے طور پر اگر کوئی فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے وقت معین ہو گیا ہے، ادائیگی کا طریقہ کار معین ہو گیا ہے، جھکنا، اٹھنا، بیٹھنا، الفاظ کا ادا کرنا، ایک ایک چیز تمام تر تفصیلات کے ساتھ اس کے اندر معین کر دی گئی ہے، کم از کم مقدار معین کر دی گئی ہے. اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے بغیر جز کی نیت کیے، اس عنوان سے کہ ذکر خدا کر رہا ہوں، تو اضافہ کر سکتا ہے، جز کی نیت کرے تو وہ بھی غلط ہو جائے گا. مثلاً اگر کوئی ذکر رکوع کو 10 دفعہ پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، لیکن جزئیت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتا، جز بس وہ مقدار ہے جتنا انہوں نے قرار دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. قنوت بھی ایسے ہی ہے، ایک دعا پڑھ لے، دو دعا پڑھ لے، 50 دعائیں پڑھ لے، اس کی مرضی ہے، اجزاء کی نیت نہیں کر سکتا، جز ہونے کی نیتوں کو انہوں نے طے کر دیا ہے. تکبیرت الاحرام ایک دفعہ ہے، اگر کوئی کہے میں ہر رکوع پر کروں گا، نماز باطل ہو جائے گی. بس بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے تمام تر جزئیات کو طے کر دیا ہے. معمولاً یہ عبادیات ہیں، عبادتوں کے اندر جزئیات کو طے کر دیا ہے. بعض جگہیں ایسی ہیں جہاں قوانین کو طے کیا ہے، جزئیات کو طے نہیں کیا. ان میں سے لباس کا معاملہ، مثلاً قانون طے ہو گیا کہ انسان کے بدن پہ جو لباس ہو وہ ساتر ہو، اور اتنی مقدار جسم کو ستر کرے، چھپا لے. اب اس کے بعد کس حد تک اور پہنے، کون سا لباس پہنے، گرمی میں کون سا پہنے، سردی میں کون سا پہنے، رنگ کیسا ہو، ان تمام چیزوں کو معین نہیں کیا گیا. بس بعض جگہ ایسی اہم تھیں، ان کے اندر انسانوں کی کوئی ایسی مصلحت تھی جس کے ترک ہونے کو وہ قبول ہی نہیں کر سکتے تھے، اس کو انہوں نے بے عین ہی معین کر دیا، اس کی جزئیات میں کوئی تغیر تبدل کی گنجائش نہیں. بعض جگہ پر انسان کی مصلحت جتنی تھی اتنا واجب قرار دے دیا، اور بعض کو انسانوں کے ارادے اور اختیار کے اوپر چھوڑ دیا. کچھ امور ایسے ہیں جہاں مجموعی ترین قوانین طے کر دیے ہیں، اور باقی کو زمانے کی تبدیلیوں کے اوپر چھوڑ دیا. اور یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہمیں بعض اوقات اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں کم از کم ظاہری طور پر، ظاہر ہے کہ حقیقت میں نہیں، ایک ٹکراؤ سا نظر آنے لگتا ہے. مثال کے طور پر کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ مولا امیر المومنین جو روٹی کھایا کرتے تھے اسے اپنے گھٹنے سے دبا کر توڑا کرتے تھے، اور ہمیں باقی آئمہ اطہار علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر یہ طریقہ کار نظر نہیں آتا. مولا کی رہائش کے لیے جو گھر تھا وہ انتہائی محدود تھا، ایک کمرے کے اوپر مستقل گھر تھا، لیکن بعد میں آنے والے آئمہ اطہار علیہ السلام اس معاملے میں وسعت رکھتے تھے گھروں کے اندر. اس طرح بہت ساری چیزوں کو لوگ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایک امام کے زمانے میں کچھ تھا، دوسرے امام کے زمانے میں کچھ اور تھا، ان کا جواب ہم کس طرح سے دے پائیں گے؟ تو ان کا جواب واضح طور پر یہی ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کچھ اصولوں کو معین کیا ہے، کچھ ضوابط کو معین کیا ہے، ان ضوابط کے اندر پابندی کو واجب قرار دیا، اور بعض تفصیلات کے اندر ہمیں ارادہ اور اختیار دے دیا. اب مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے اور میرا اہم موضوع آج کے لیے یہ ہے وہ یہ کہ جن ظواہر کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اتنی پابندی کی نظر سے نہیں دیکھا, ان کو تو ہم نے انتہائی شدت کے ساتھ, پابندی کے ساتھ اختیار کیا, اور جن اصولوں اور ضابطوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے شدت اور پابندی کے ساتھ اختیار کرنے کا حکم دیا ان کو ہم نے نظر انداز کر ڈالا. مثلا ہمارے ہاں بعض روایات کی حتی روشنی میں لوگ جب ایک دوسرے کے لیے علامتیں بیان کریں گے تو ان علامتوں کو زیادہ تر ظواہر میں بیان کریں گے, اور وہ جو اخلاق کی باتیں ہیں جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے طے شدہ حقیقت قرار دیا ہے اس سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے, ان کو ہم لوگ نظر انداز کر رہے ہیں. میں صراحت حاصل کرنے کے لیے ایسا نہ ہوں کہ ہم اجمالاً عرض کرتے رہیں اور بات واضح نہ ہوں, تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. اہل بیت نے معین نہیں کیا کہ جس گھر میں میں اور آپ رہ رہے ہوں اس گھر کا سائز کتنا ہو, ایک کمرے میں مشتمل ہو, تین کمرے پر مشتمل ہو, یا اس سے زیادہ وسیع ہو. مثلا مولا کا مدینہ میں جو حجرہ تھا وہ ایک کمرے پر مشتمل تھا, اور مولا کا کوفہ کا گھر یقیناً آپ سے اکثر لوگوں کو زیارت نصیب ہوئی ہے, وہ کئی حجروں پر مشتمل ہے, کئی حجروں پر مشتمل ہے, اور بعد میں آنے والے آئمہ اطہار علیہ السلام کے گھروں میں اتنی گنجائش ہوا کرتی تھی کہ کافی مہمان آ کر ٹھہر سکتے تھے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ مدینہ کے اندر جو مولا اور آقا چھٹے امام کا گھر ہوا کرتا تھا, درود بھیجے گا اس میں, دور دراز سے حج کے زمانے میں مدینہ آنے والے لوگ قیام کیا کرتے تھے, اس میں رکا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک حجرے کے گھر میں یا تین حجرے کے گھر میں اس بات کا کوئی امکان اس میں ممکن نہیں تھا, اور یہ ہمارے پاس مسلسل روایات موجود ہیں. مولا آتے امام کے گھر میں کئی دفعہ اس طرح مہمان آ کر رکا کرتے تھے, اور بلکہ اسی شہر کے رہنے والے بھی اگر تاخیر ہو جایا کرتی تھی تو امام کے گھر میں قیام کرتے تھے. ظاہر ہے کہ وسیع گھر ہونا چاہیے کہ جہاں پر مہمان بھی رک سکیں, ورنہ امام کا جو مدینہ میں گھر تھا یا کوفہ میں گھر تھا اس کے اندر ایسا کوئی امکان موجود نہیں تھا. تو اب گھر کے سائز کے بارے میں امام نے کوئی اصول طے نہیں کیا, کوئی قانون جزیات کے ساتھ طے نہیں کیا, لیکن ان تمام کے پیچھے کچھ اصول طے ہوئے ہیں. سائز طے نہیں ہوا لیکن ایک اصول طے ہوا ہے, وہ کیا؟ مجھے کہ آپ کو قناعت دکھانی ہوگی, آپ کو فضول خرچی سے گریز کرنا ہوگا, آپ کو عیش و عشرت سے گریز کرنا ہوگا, آپ کو گھر کی اور بدن کی لباس کی غیر معمولی سجاوٹ سے گریز کرنا ہوگا. اب بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بعض ظواہر کو اختیار کر کے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ جیسے یہ ظواہر ہی سارے قوانین تھے, اس سے بڑھ کر نہیں. مثلا آپ بہت آسانی سے دیکھیں گے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کوئی ماننے والا ایسا گھر بنائے جس کو دیکھ کر باقی لوگ حسرت کریں, اور وہ اس گھر کے اندر چھوٹی سی ایک زیارت گاہ بنا کر سمجھے گا کہ میں نے تمام ذمہ داریوں کو انجام دے دیا. ایسا ہر کس نہیں ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی صرف ظواہر کے اندر نہیں ہے, یہ روح تک پہنچنے والے مسائل ہیں. بس اگر کوئی مثال کے طور پر گھر تعمیر کرتا ہے, اس گھر کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر زیارت گاہ بھی بناتا ہے, تو کیا اس سے وہ تمام ذمہ داریاں پوری ہو گئیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہیں؟ ہرگز نہیں. گھر کے لیے قوانین بیان ہوئے ہیں, مثلا فرمایا قناعت کرنی ہوگی, زندگی کے اندر بعض اوقات ایثار کرنا ہوتا ہے, قربانی دینی ہوتی ہے, کم از کم یہ کہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے اوپر برا اثر مرتب نہیں ہونا چاہیے. مثلاً اگر کوئی حلال کماتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے چاہتا ہے خرچ کر سکتا ہے, ہرگز نہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اصول نہیں دیے. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے طے کیا ہے کہ چاہے کوئی حلال کمائے, خود کمائے, کثیر کمائے, اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ خرچ کس انداز میں کرے. آیا ہر حلال کمائی کو حتیٰ شرعی ذمہ داریوں کے نکالنے کے بعد جس طرح سے مرضی چاہے خرچ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. حتیٰ شرعی ذمہ داریوں کو نکالنے کے بعد اس کی بھی حدود طے ہوئی ہیں, آپ فضول خرچی نہیں کر سکتے, اسراف نہیں کر سکتے, نمائش میں اور لوگوں کے ساتھ مادہ پرستی کے مقابلوں میں شرکت نہیں کر سکتے. لباس کے اندر اس کو طے ہوا ہوا ہے کہ مثلاً فرمایا ایسا لباس نہیں پہنا جا سکتا جو معاشرے کے اندر شہرت کا سبب بن جائے. یعنی ایسا کوئی لباس انسان پہنے جس کو لوگ مڑ مڑ کر دیکھیں گے یہ کتنا اعلیٰ قیمت کا مثال کے طور پر لباس پہنا ہوا ہے, اس کی اجازت نہیں دی اسلام کے اندر. بس بہت سارے اصول ہیں دین اسلام کے اندر. اور اگر کوئی صرف ظاہر کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام کی پیروی کرتا ہے اتنا کافی نہیں ہے, تو اس کو حقائق تک پہنچنا ہوگا. اور اس کی ایک سادہ سی نشانی عرض کرتا چلوں کہ کون سے معاشرے وہ ہوتے ہیں جو ظاہر پہ رک جاتے ہیں باطن تک نہیں پہنچ پاتے, اور کون سے معاشرے وہ ہوتے ہیں جو باطن تک پہنچ جاتے ہیں, اس کی کچھ نشانیاں ہونی چاہیے. مثلا فرض فرمائیے اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ کسی کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے اور وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے مانگتا ہے, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر اس کے پاس دنیا بھر کی دولت ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے. اگر آپ اور میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصولوں کی پیروی کی ہے, تو ان اصولوں کی پیروی کے نتیجے میں زندگیوں میں کچھ تبدیلی ہونی چاہیے تھی. مثلاً کیا تبدیلی ہونی چاہیے؟ جس معاشرے نے اہل بیت کی پیروی کی ہے اس معاشرے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. جس معاشرے نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کی ہے اس معاشرے میں رہنے والوں کے دلوں کو نزدیک ہونا چاہیے, ان کے اندر اتحاد ہونا چاہیے, ان کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے, ان کے اندر تعاون کی فضا ہونی چاہیے, ہمدردی ہونی چاہیے. اگر خدا نہ کرے ہم یوں دیکھیں کہ ایک معاشرہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم سب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے پیروکار ہیں, سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, تمام تر دعووں کے باوجود دلوں میں اتحاد نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ ماننے والے نہیں ہیں, دل اس ایمان کے حد میں ماننے والے نہیں ہیں. ہاں ظاہر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں لیکن ابھی باطن تک نہیں پہنچے, ابھی معاملہ ظاہر تک کا ہے. لہذا ایسا نہیں ہوتا, یہ بات بہت واضح سی ہے مجھے کہ اگر میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اجتماع کرتے ہیں ایک اچھی نشانی ہے, اچھی بات ہے کہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر جمع ہوئے ہیں, اچھائی کے نام پر جمع ہوئے ہیں, ان ہستیوں کے نام پر جمع ہوئے ہیں جن کے احترام کا پروردگار عالم نے ہمیں حکم دیا ہے. لیکن معاملہ اس سے بڑھ کر ہے, ہمارا اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیروکار ہونا صرف چند محافل اور مقاصد تک پہنچنے تک کافی نہیں ہے, ہمیں اسے بڑھ کر جد و جہد کرنی پڑے گی. مثلا کیا جد و جہد کرنی پڑے گی؟ ساتھ اگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمارے دل کتنے متحد ہیں, ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اگر میں کہہ سکوں کہ ہماری جیبیں ایک دوسرے کے لیے کتنی کھلی ہوئی ہیں. ہمارے پاس ایک عجیب روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام نے معیار معین کرتے ہوئے بیان کرنا ہے, درود بھیجے گا محمد علیہ السلام, اور یہ معیار بعض ایسے معیار ہیں جن کو انسان سنتا ہے تو اس کا ذہن گویا قبول ہی نہیں کر پاتا. کیوں ایسا ہے کہ بعض اوقات ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کو سنتے ہیں, روایت بھی صحیح ہے, معلوم ہے کہ اہل بیت نے کہی ہے لیکن ذہن قبول نہیں کر پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کی شخصیتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اطاعتوں سے کافی دور چلی گئی. بعض معاملات کے اندر بعض معاملات میں الحمدللہ بہت نزدیک ہیں لیکن بعض معاملات میں کافی دور چلے گئے. مثلا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک شخص امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ کے چاہنے والے فلاں علاقے کے اندر کافی زیادہ ہیں. امام فرماتے ہیں کہ کتنے ہمارے چاہنے والے ہوں گے؟ کہنے لگا کہ مولا تقریباً 100,000 ہوں گے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں 100,000 ہمارے چاہنے والے ہوں گے. کہنے لگا کہ شاید میں احتیاطاً کم کہہ رہا ہوں ورنہ شاید 200,000 ہوں گے. امام نے فرمایا کہ ہمارے 200,000 چاہنے والے تمہارے شہر کے اندر. کہنے لگا کہ شاید تعداد اس سے بھی زیادہ ہو. امام نے فرمایا کہ اب کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ سب ہمارے چاہنے والے ہیں؟ کہا مولا ایسا ہی.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
فرمایا ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی جیب سے اگر دوسرا مومن کچھ پیسہ نکالے تو اعتراض نہیں کریں گے؟ اب اس آدمی نے سر چکا لیا کہ میں مولا ایسے نہیں ہوں, اتنے ساتھ نہیں دینے والے. فرمایا اگر یہ لوگ جیبوں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے تو ایک دوسرے کے لیے خون کہاں دیں گے؟ دیں گا. ایسا نہیں ہوتا. اب آپ تصور فرمائیے کیا میں اور آپ اپنی کسی خواب و خیال میں بھی توقع کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی جیبوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہوں گے؟ ہم نے اپنے حقائق کو گویا اصولوں کے طور پر, جس کے پاس ثروت ہے وہ اپنی دولت کو تقسیم کرے گا اہل بیت کے چاہنے والوں میں, نہیں توقع بھی نہیں ہے. اور اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ فرمائیں جب تک اس معیار پہ نہیں پہنچیں گے یہ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں, ایمان کی حد میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, نام لے رہے ہیں, ہمیں مانتے ہیں, لیکن ان کا معیار بہت بلند ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ معیار ہمیں کیوں اتنا عجیب سا لگ رہا ہے. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تو میں احساس کر رہا ہوں کہ کوئی اسے قبول نہیں کر پائے گا اصلا. یعنی ہم کسی سے یہ کہیں کہ وہ اپنی زندگی میں جتنے پیسے کی اس کو ضرورت ہے وہ رکھ لے اور باقی مومنین میں تقسیم کر دے, یہ بھی کوئی نہیں کرے گا, یہ بھی کوئی نہیں کرے گا. اور اگر کرتے کرتے تو آج پاکستان کی سرزمین میں کوئی اہل بیت کا چاہنے والا بھوکا نہیں سوتا تھا اگر ہم نے کیا ہوتا. وہ تو بہت زیادہ کہہ رہے ہیں, یعنی ان کا معیار تو بہت بلند ہے. میں تو آپ کی خدمت میں بس اتنا ہی عرض کروں کہ اگر بس اتنا ہوتا کہ ہم اپنے مال میں سے اپنی شرعی ذمہ داریاں نکال رہے ہوتے تو کم از کم پاکستان میں تو کسی کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے تھا پھر, نہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے, نہ حتیٰ ان لوگوں میں سے کہ جو نہیں مانتے ہیں, ان میں سے بھی کسی کو بھوکا نہیں ہونا چاہیے تھا. بلکہ امام خمینی ایک جملہ کہتے تھے, فرماتے تھے کہ اگر صرف بغداد کے تجار قوم سے نکالنا شروع کر دیں تو پوری دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہیں سوئے گا. وہ تو یہ جملہ کہتے تھے, طے شدہ سی بات ہے, واقعہ ایسا ہی. اگر صرف پاکستان کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے صرف اتنا کر لیں کہ جو شرعی ذمہ داریاں ہیں ان کو انجام دے دیں مالی اعتبار سے, کوئی بھوکا نہیں ہوگا. اور جتنے اس معاملات میں اعتراضات ہیں, مثال کے طور پر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم کہاں خرچ کیا جاتا ہے لہذا ہم نہیں دیتے, ان تمام کے لیے میں اتنا ہی عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے, آپ کسی اور کو مان دیجیے, خود تو کر سکتے ہیں, خود کر دیجیے. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کسی پر اطمینان نہیں رہا, مجھے کسی پر اطمینان نہیں ہے, میں کسی کو نہیں دے سکتا کیونکہ ہر انسان مثلا اس کے نزدیک مشکوک ہے, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے ان اللہ آپ معذور ہیں, آپ کسی کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کو کسی پہ بھی اطمینان نہیں رہا, تو کم از کم اتنا کیجیے اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دیجیے. اللہ کے سامنے کل نہ دینے والوں میں سے تو نہیں اٹھائے جائیں گے نا نماز کا. زیادہ سے زیادہ سوال ہوگا تو یہ ہوگا کہ بھائی جو تم نے دیا تم خود نہیں دے سکتے تھے, تمہیں کہیں اور دینا چاہیے تھا, یہ سوال تو نہیں ہوگا نا کہ تم تو دیتے ہی نہیں تھے. تو جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ مثلاً کوئی یہاں پہ قابل اعتماد نہیں ہے جس کے حوالے شرعی ذمہ داریاں کی جائیں, اموال اس کے حوالے کیے جائیں, خون زکات وغیرہ وغیرہ, خود تقسیم کریں. البتہ میں شرعی حکم بیان نہیں کر رہا ہوں کہ کل کوئی مجھ سے پوچھ لے کہ بھائی خود خون تقسیم کرنے کی شرعی اجازت کہاں سے آپ کو حاصل ہو گئی, کیسے آپ نے کہہ دیا لوگوں کو ہے, شرعی اجازت نہیں ہے. میں عرض کروں اگر کسی کو اطمینان نہیں ہے تو کم سے کم قیامت کے دن اس مال کے حساب سے بچ لیں گے, خود تقسیم کر لیں. لیکن کیا کوئی کر رہا ہے اور کتنے فیصد کر رہے ہوں گے؟ اور اگر کر رہے ہوتے تو معاشرے کی صورت حال ہوتی کیا؟ اب مجھے تصور خود اپنے آپ لے کے آئیے گا, جب یہ نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ لوگ اتنے متی نہیں ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے, تو کیا ہم بس اس پہ اتفاق کر لیں کہ لوگ نام لینے والے ہیں اتنا ہی کافی ہے؟ شاید ایک دور رہا ہوگا, میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید ایک دور رہا ہوگا جہاں یہ نام لینا بھی ممکن نہیں ہوگا. یقیناً رہا ہے, برصغیر کے اندر بھی رہا ہے, برصغیر کے باہر بھی رہے ہیں ایسے احوال کہ جہاں نام لینا بھی ممکن نہیں تھا. مثلا جیسے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہی عربستان سعودی عرب, اس کے دمام میں رہنے والا ایک شیعہ مجھے ایک دفعہ بتا رہا تھا, کہنے لگا کہ اب آل سعود چونکہ کمزور پڑ گئے ہیں تو تھوڑے نرم ہو گئے, ورنہ کہتا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں غاروں میں اندھیروں میں بیٹھ کر دینیات سیکھتے تھے, اسی دمام میں, سعودی عرب کے دمام میں. تو کہنے لگا آپ لوگ اندھیروں میں جاتے تھے, غاروں میں رات کے وقت میں, وہاں دینیات سکھانے والے آتے تھے اور اندھیرے کا انتخاب اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ نہ سیکھنے والوں کی شکلیں نظر آئے نہ دیکھنے والے پڑھانے والے کی. اسی سعودی عرب کی بات ہے. الحمد للہ رب العالمین, ہم تو بہت غصہ ہیں, ہم تو ایسی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑا, الحمد للہ رب العالمین یہاں موجود ہیں. اور پاکستان کی گوشہ کنار کے اندر الحمد للہ رب العالمین عزاداری ہوتی ہے, ہاں قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں, لیکن وہ بندش نہیں ہے جس میں دوسرے لوگ رہیں. ان تمام آزادیوں کے ساتھ کیا اتنے کے اوپر ہم اکتفا کر لیں گے؟ یہ اہل بیت کے نام کے لیے کافی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے, اتنا کافی نہیں ہے, یہ سفر بہت لمبا ہے. ہاں ہمارے اسداد نے محنتیں کر کے, قربانیاں کر کے, اپنی تمام تر جانوں کو نثار کر کے ہمیں الحمدللہ رب العالمین اس طرح پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر عزاداری کو خطرہ لاحق نہیں, الحمدللہ کسی دشمن اہل بیت میں طاقت نہیں ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے عزاداری کے اوپر کوئی حرف اٹھا سکے. اب یہ نہیں ہو سکتا. ہاں دعوے تو وہ کریں گے, منصوبے بھی بنائیں گے, سازشیں بھی کریں گے, لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے اسلام کے خلاف کفر کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں, قرآن کریم کے خلاف کفر کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں. اب ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا, اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا. کیوں؟ دوسری قومیں ہم سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. آخری 30-40 سال نہیں معلوم تشیع کی تاریخ میں کن الفاظ سے لکھے جائیں گے, شیعہ کی عالمی تاریخ میں. عزیزان محترم موقع نہیں ہے میرے پاس نہ آپ کے پاس کہ میں پوری غیبت کبریٰ کو آپ کے سامنے عرض کروں کہ غیبت کبریٰ میں تشیع کی صورتحال کیا رہی ہے, لیکن اجمالاً اگر میں عرض کروں میں آپ کو مطمئن ہو کر پورے سکون سے دعویٰ کر سکتا ہوں آپ کے سامنے, گزشتہ 30-40 سال میں شیعہ نے جو ترقی کی ہے 1100 سال میں یہ ترقی نصیب نہیں ہوتی. گزشتہ 30-40 سال انتہائی اہم رہے ہیں قوموں کی تاریخ میں, اور ایسا نہیں ہے کہ بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں نے کوئی ترقی نہیں کی. الحمدللہ رب العالمین ترقی تو حاصل ہوئی ہے, ترقی تو بہت ہوئی ہے, علمی لحاظ سے بھی, سماجی اعتبار سے بھی, اداروں کی سطح پر بھی. ہمارے پاس جو 30-40 سال پہلے اداروں کی صورت حال تھی الحمدللہ رب العالمین ذرا برابری سے کچھ بہتری آئی. سماجی بیداری, سوشل اویئرنیس کے اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری آئی. ایک دوسرے کے ساتھ ہم یکجہتی اور اتحاد کے عنوان سے بھی کم سے کم آگہی اور شعور کی حد میں بہتری آئی ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود گزشتہ 30-40 سال میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والی دوسری قوموں نے بہت تیزی سے ترقی کی. آپ کی کتاب آپ کے سامنے ہے جو نام کر کے ڈاکٹر شرمان کی کتاب ہے, شہید شرمان کی. یہ کتاب 40 سال پہلے لبنان کی شیعہ کا ایک نقشہ بیان کر رہی ہے. اگر آپ اس کتاب کو مطالعہ فرمائیں, اور آپ سے اکثر نے جنہوں نے اس کو پڑھا ہے, اور اس میں دیکھیں کہ شیعہ کی 40 سال پہلے صورتحال کیا تھی, تو مثلاً میں آپ کی خدمت میں صرف نشانی کے طور پر عرض کروں, 50 سال پہلے امام موسیٰ صدر جب لبنان تشریف لاتے ہیں تو من جملہ کاموں میں سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ شیعہ بچوں کے لیے 7ویں کلاس تک کا ایک اسکول اسٹیبلش کرتے ہیں. جناب 50 سال پہلے لبنان میں یہ صورتحال تھی کہ بچے تعلیم سے بالکل محروم, فن اور ہنر کے اعتبار سے بالکل محروم, غریب ترین, جاہل ترین, بدقسمتی سے غیر مہذب ترین اور بدقسمتی سے فوش ترین قوموں سے قوم نعوذ باللہ تعالیٰ اس زمانے کی شیعہ تصور کی جاتی تھی لبنان, کہ معلوم تھا کہ ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا اور زندگی باہر کا بیان نہیں کر سکتا کس طرح سے گزر رہی تھی, اور دشمن تھا ایک دوسرے کے اوپر. شہید جیسے کچھ لوگوں نے اس کو احساس کیا اور اپنے کام کو ایک 7ویں جماعت تک کے اسکول سے شروع کیا. شہید شمران جیسے شخص کو جو فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے, ان کو لبنان بلا کر 7ویں کلاس تک کے ٹیکنیکل اسکول کا پرنسپل بنایا. آپ سمجھ رہے ہیں 50 سال پہلے کام کہاں سے شروع ہوا ہے؟ پرائمری اسکول سے. یہ صورتحال تھی. امام موسیٰ صدر جیسی شخصیت جن کا ابھی تک دنیا انتظار کر رہی ہے کہ شاید یہ لیبیا کا قذافی واصل جہنم ہو تو شاید اس کے زندان سے امام موسیٰ صدر برآمد ہوں, ابھی تک دنیا انتظار کر رہی ہے. انہوں نے 50 سال پہلے جب کام شروع کیا تو ایک پرائمری اسکول سے شروع کیا. ڈاکٹر چمران آئے, ایک ٹیکنیکل اسکول کے پرنسپل بن گئے, بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا, یہاں سے کام شروع ہوا. اور امام موسیٰ صدر نے جب مثلاً تیسرا ادارہ کھولا, وہ بیوہ اور محتاج خواتین کے لیے ایک ووکیشنل سینٹر تھا جس کے اندر ان کو پڑھائی, دستکاری اور اس ٹائپ کی چیزیں سکھائی جاتی تھیں. 50 साल में कहाँ पहुँच जाए, 50 साल में अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मानने वाली ये कौम जो 50 साल पहले सातवीं जमात तक के स्कूल को अपने लिए फख्र समझ रही थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया की जालिम तरीन हुकूमतों के लिए एक मुसीबत बनी हुई है। शिया कौम ने पूरी दुनिया के जुल्म को ललकारा हुआ है, और न सिर्फ ललकारा हुआ है बल्कि उनके बदन पर लर्जा तारी हुआ हुआ है कि अब इसके साथ क्या करेंगे। चंद सालों में कौमों की तारीखों की सारे साल की क्या हैसियत है, एक नसल डेढ़ नसल, डेढ़ नसल में एक कौम जो प्राइमरी स्कूल से भी महरूम थी आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस जगह पर है कि इस पार्टी की कैबिनेट के अंदर मुतअद्दिद पीएचडीज हैं। ये इस कौम की तरक्की। अब आप अगर वक्त होता तो मैं एक एक करके आपकी खिदमत में हाजिर करता, इराक में 40 साल में क्या क्या तरक्कियाँ होंगी, ईरान में 30-40 साल में क्या क्या तरक्कियाँ होंगी, वो तो खैर शुमार से ही बाहर हो गया। क्योंकि मुझे याद है एक दफ़ा 13 रजब की महफिल थी, उसमें डॉक्टर हद्दाद आदिल आए हुए थे, और डॉक्टर हद्दाद आदिल ने कहा कि हम लोग सब बैठे हुए थे, हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे याद आता है कि इंकलाब से पहले एक दफ़ा 13 रजब आई थी और हम लोग एक तहखाने के अंदर जश्न मनाने के लिए जमा हुए थे तहखाने में, क्योंकि बाहर निकल कर जश्न मनाने को मनाते तो हुकूमत पकड़ देती थी, और कहने लगे कि मैंने एक शेर में मौला अमीर मोमिन से फरियाद की थी कि मौला पूरी दुनिया में 13 रजब का जश्न लोग खुल के मना रहे होंगे, और वो सरजमीन जहाँ पर आपके जानने वाले सबसे ज़्यादा हैं वहाँ तहखानों में बैठ के जश्न मना रहे। ये 40 साल पहले ही काम था। डॉक्टर करीम सिद्दीकी के लिखते हैं कि मैं इंकलाब से पहले एक दफ़ा ईरान आया था, कहने की जुमे का दिन था, मैं होटल से नहा धोकर तैयार होकर निकला और मैंने काउंटर पर आकर पूछा कि जुमे की नमाज़ कहाँ होगी, तो उसने कहा कि पूरे तहरान में जुमे की नमाज नहीं होती। तो डॉक्टर करीम सिद्दीकी ने कहा कि मैंने फ़ौरन टिकट कटवाया और मैं उस मुल्क से बाहर आ गया कि जिस मुल्क में इन्हितात का ये आलम है कि अहमियत तो दरकिनार होती ही नहीं है पूरे कैपिटल के अंदर मुसलमान मुल्क है, 30-40 साल में काम पहुंचे। ये मुख्तलिफ कौमों के साथ हुआ है। और अब अपना हिसाब कीजिएगा हमने 40 साल में क्या हासिल किया, हम भी तो इसी दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं ना। अच्छा हम ये कहें कि हमारी सूरत हाल दुश्मनों के एतबार से उनसे बदतर थी, तो कम से कम उनसे बदतर नहीं थी। मसलन फिर लुबनान अर्ज करूँ, इराक अर्ज करूँ, कौन सी सरजमीन अर्ज करूँ आपकी खिदमत में, हर सरजमीन पर आप मुकाबला करके देख लीजिए, कुछ जगह पे हालात मुसाइद थे कुछ जगह पे नामुसाइद थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि दुश्मनों ने हमसे बदतर सूरत हाल हम बदतर सूरत हाल में हों। मसलन इराक के अंदर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन था, हमारे पास जो 30-40 साल में सबसे बड़ा डिक्टेटर आया वो जाऊदा का आया, क्या कोई मुकाबला है सद्दाम हुसैन और जाऊदा का, कुछ भी नहीं। मुझे याद है एक दफ़ा जरूरत के ज़माने में सद्दाम हुसैन से मुकाबला हुआ था, यानी मुकायसा हुआ एक महफिल के अंदर, तो लोगों ने कहा भाई सद्दाम हुसैन भी डिक्टेटर है और हमारे यहाँ भी डिक्टेटर है, तो इतफाक़ में उस ज़माने में इराकी दोस्तों के साथ बहुत रहा था, मैंने बताया कि सद्दाम हुसैन ने ये किया अपनी कौम के साथ, तो ज़ियाउल्हक़ अच्छा लगने लगा था कि भाई इसने तो कुछ भी नहीं किया तो सद्दाम हुसैन ने किया, और मैं शायद जुरअत से कह सकता हूँ अभी भी बहुत सारे सद्दाम हुसैन के मज़ालिम सामने नहीं आए, शायद आएंगे भी नहीं और शायद आना भी नहीं चाहिए क्योंकि इंतहाई अजीब है। शायद आपको याद होगा कराची से 2 लाशें निकली थी जिनके जिस्मों पे इस्त्रियाँ चली हुई थी, जिनकी गर्दनें कटी हुई थी, आपको याद होगी, ये सद्दाम हुसैन था। जो यहाँ पे रहने वाले इराकी थे कराची के अंदर उनको ये टॉर्चर किया गया था, ये सद्दाम हुसैन था। तो हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ, दुश्मन के एतबार से देखना है उनके सामने इसराइल था, ईरान के सामने सद्दाम हुसैन था, इराक के अंदर सद्दाम हुसैन था, हमारे सामने कौन सा दुश्मन था, हम ऐसी कोई मुसीबत नहीं थी। इन सद्दाम हुसैन का आलम यह था कि 30 साल तक उसने अरबईन के दिन असरदारी नहीं होने दी, हम तो अलहमदुल्ला इस एतबार से बहुत अच्छी तरह पढ़ते, بحمد اللہ رب العالمین کھول کر اہل بیت اطہار مسلم کا نام لیتے ہیں. ہاں جانے دینی پڑتی ہیں, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ہر جگہ دینی پڑتی ہیں. انہوں نے زیادہ دی, ابھی تک دے رہے, ابھی تک بھی علاقوں کی قربانیاں ہم سے زیادہ ہیں. تو ایسا محترم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ماننے والے ہیں, اچھا ہے, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معیار بہت بلند ہے, اتنا کافی نہیں ہے, اس سے بہت آگے جانا پڑے گا. اب آگے جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جیسے ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں, ہم لوگ ذہن میں فوراً یہ آتا ہے ہمیں اجتماع چاہیے, ہمیں پارٹی چاہیے, ہمیں گروہ چاہیے, یہ سب چاہیے, لیکن اس سے پہلے کچھ اور چاہیے. اگر وہ نصیب ہوا تو باقی سب فائدہ دے گا, اور اگر وہ نصیب نہیں ہوا پھر کچھ فائدہ نہیں دے گا, صرف مصیبت میں اضافہ کرے گا. چند رکایت تو میری کم علمی کے ساتھ میں سمجھ میں آتی ہے, میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد اللہ قسمتی اور مشکل بات وقت یہ ہوتی ہے کہ مسئلے کا حل اتنا سادہ ہوتا ہے کہ مشکل کی بڑائی بڑی حیثیت کو دیکھتے ہوئے یہ حل لگتا ہی نہیں کہ یہ حل ہے. بعض وقت ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ مشکل اتنی بڑی ہے اس حل سے حل نہیں ہوگی, لیکن حل بعض وقت بہت سادہ ہوتا ہے. مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی پاکستان میں شیعہ کی گر صورت حال ہے, دشمنوں کا یہ عالم ہے, امریکہ اور دوسرے استعماری ممالک پاکستان کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے, جو پاکستان کے حکمران کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے, جو پاکستان کی عوام ایک دوسرے کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے. اب ہم سے کوئی پوچھے مثالی طور پر اس کا حل کیا ہے اور ہم ایک جملے میں حل بیان کریں تو کوئی قبول نہیں کرے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی سادگی کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر پوسٹ پی ایچ ڈی بھی کر لیں تو حل نہیں ہوگا, اس سے حل نہیں ہوگا. اچھا سادہ ترین کہاں سے حل ہوگا؟ چلیے میں ابھی آپ کے شبدوں کا کرتا ہوں اور ہم آزمانے دیکھتے ہیں. ایک جملے میں اگر کوئی مجھ سے کہے اس کا حل کہاں سے ہوگا, میں صرف ایک جملہ کہوں گا, جتنے بھی لوگ ماننے والے ہیں اہل بیت کے جھوٹ تنگ کر رہے ہیں, بس. اچھا کوئی مانے گا ہی نہیں کہ بھائی پاکستان کی اقتصادی مشکلات, پاکستان کی سماجی مشکلات, پاکستان کی ثقافتی مشکلات, اتنی سی بات سے حل ہو رہی ہے. اچھا وہ یقیناً شبہ کرے گا کہ مولانا حضرات کو ایسی کچھ پتا نہیں ہوتا ہے, پھر انہوں نے ایسے انجانے میں کہہ دیا ہوگا, پھر ہمیں اس کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ تعلیمی قابلیتیں ہیں, ہمارے پاس میں مثلاً سوشل سائنسز سے کچھ ہم نے بھی پڑھا رکھا ہے تھوڑا بہت, اور قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بھی معمولاً نہیں ہے یہاں پر معاشرے کے اندر, اس کے بعد بھی بات کو اہمیت نہ دیں تو پھر صرف افسوس ہوتا ہے کہ بھائی 26-27 سال تو ہو گئے دین تعلیم سیکھتے ہوئے, دنیاوی اعتبار سے سوشل سائنسز کی ڈگری پر اتنی برسوں محنت کر لی, اتنے عرصے سے ان چیزوں سے وابستہ ہیں, اب اگر ایک حل دیں اس کو بھی کوئی نہ مانے جس کا اتنا بھی سابقہ نہیں ہے تو اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اچھا بعض حل ایسے ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کی توانائی سے باہر ہوتے ہیں. مثلا اگر میں آپ سے کہوں گا, آپ مجھ سے کہیں گے پاکستان میں شیعہ کی تعلیمی حیثیت خراب ہے, اس کا کوئی حل بتائیے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیمبرج کی طرز کی یونیورسٹی یہاں پہ لگا دیجیے, تو آپ کہیں گے بھائی اس کی بلڈنگ کے لیے اتنے کروڑ چاہیے, اس کی فیکلٹی کے لیے سالانہ اتنے کروڑ چاہیے, اس کی لیبس لائبریری کیمپسز کو رن کرنے کے لیے اتنے کروڑ روپئے چاہیے, یہ کہاں سے آئیں گے؟ اور میرے پاس تو حل ہے, پیسہ نہیں ہے, پیسہ آپ لے کے آئیے, تو آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ حل ہونا ہی نہیں ہے. سادہ سی بات ہے, نہیں بنی آج تک, آگے بھی نہیں بنے گی, کیونکہ یہ سب نہیں ہے. لیکن ابھی ہم نے حل عرض کیا, اس میں کوئی پیسہ چاہیے کیا؟ نہیں, اس میں پیسہ نہیں چاہیے. اچھا جو بات کہی ہے, کیا اس کے اہل بیت کی تعلیمات کا حصہ ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں. تو آزمانے میں کیا حالت ہے؟ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم ایک بات کہتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اس کے اوپر ہم نے سرمایہ لگا دیا اور کل پتہ چلا کہ اہل بیت نے یہ نہیں چاہا تھا تو کیا ہوگا؟ یہ تو ایسی بات ہی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ اہل بیت نے یہ نہیں چاہا تھا. تو روایات نہیں ہیں ہمارے پاس, سینکڑوں ہزاروں روایات نہیں ہیں ہمارے پاس, نبی خدا کی احادیث نہیں ہمارے پاس, اللہ کی کتاب نہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ ہم نے سچائی چاہیے تم سب سے. اس سے میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, ہمیں شیطان دھوکہ دے گیا. اس نے ہمیں ظاہر میں مبتلا کر دیا, اور جو روح اہل بیت اطہار علیہ السلام تھی اس سے ہمیں محروم کر دیا. اور حل یہاں پر یہی ہے, اپنی تمام تر روح کی گہرائیوں کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا شروع کر, اور بدترین گناہ اس حکم کی نافرمانی ہے جس کو جان چکے ہیں کہ یہ اہل بیت کا حکم ہے. بدترین گناہ اس حکم کی نافرمانی ہے جس کے بارے میں پتا ہے کہ یہ ان کا حکم ہے. کیوں؟ اب نافرمانی نہیں ہے, اب گویا بغاوت ہے, اور اس بغاوت کے کچھ طبیعی اثرات ہیں. مثال کے طور پر دوائی کھانے کی کچھ اثرات ہوتے ہیں, فاسق فاجر مومن مسلمان سب میں آتے ہیں. کچھ اعمال کے اثرات ہوتے ہیں جو سب میں آتے ہیں چاہے کسی سے بھی سرزد ہوں. بعض اعمال ایسے ہیں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق اگر کافر بھی انجام دے گا اس کا وہ اثر اس کو مل جائے گا, اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ احکام ایسے ہیں کہ اگر اس کی مخالفت کی گئی تو چاہے مومن بھی مخالفت کرے اسے سزا اٹھانی پڑے گی. یہ ہموں کی اور آپ کی زندگی اور اہل بیت کی تعلیمات ہیں. تو عزیزان محترم, یہ میری اور آپ کی زندگی ہے, یہ بہت زیادہ تلانی نہیں ہے, ہماری سرعت بہت کم ہے, دشمن کی تیزی بہت زیادہ ہے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے اطراف میں قوموں کی تیزی حتیٰ اہل بیت کے ماننے والوں کی ہم سے بہت زیادہ ہے. اب صرف ایک کام رہ گیا ہے, یا تو ہم نے تیزی دکھائی اور ہم بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے اس اہل بیت کے ماننے والوں کے قافلے سے متصل ہو گئے, اور نعوذ باللہ اگر اب بھی سستی دکھائی پھر مجھے یہ بھی احساس نہیں کہ ہمارے پاس کوئی سیکنڈ چانس ہے. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, سن 2004-2005 میں مشرف کے دور میں بار بار عرض کرتا تھا ہمارے پاس چند سال وقت ہے, اس کے بعد ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے گا. کیوں؟ حادثات اتنی تیزی سے آئیں گے ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں ہوگا, ہمارے پاس سنبھالنے کی طاقت نہیں ہوگی. احسان محترم آپ نے تجربے کیے, آپ خود تصور فرمائیں اگر کراچی میں وہ دور آپ کو یاد ہوگا جہاں ایک جنازہ اٹھاتے تھے ایک مجلس سے سلوم ہو کر آتے تھے, ہوتا تھا نہیں, ہر دوسرے تیسرے دن ایک مومن شہید ہوتا تھا. اس صورتحال میں سوچنے سمجھنے کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ قوم جاتا ہے, نہ کوئی پلاننگ کی جا سکتی ہے, نہ کوئی ادارہ بنایا جا سکتا ہے, نہ کوئی اسٹریٹجک مینجمنٹ ہو سکتی ہے, کچھ نہیں ہو سکتا. صرف ایک کام رہ جاتا ہے, جو زندہ ہیں ان کی حفاظت کیسے ہوگی, جو مر گئے ہیں ان کے پسماندگان کا خیال کیسے رکھا جائے گا. کوئی اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں ہو سکتی, کوئی لمبی مدت کی پلاننگ نہیں ہو سکتی. یہ پلاننگس کب ہوتی ہیں؟ اس وقت ہوتی ہیں جب آپ قدر سکون سے ہوتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ بہت سکون سے ہیں, ابھی بھی حادثات تو ہو رہے ہیں, مومنین تو ابھی بھی اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کے مقابلے میں نسبتاً سکون ہے. یہ وہ وقت ہوتے ہیں جب انسان اپنے اور اپنے معاشرے کے مختلف اعمال کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اس میں بہتری کیسے آ سکتی ہے, اور اگر کوئی اس وقت سے فائدہ اٹھا لے تو اس افراتفری کے دور میں افراتفری سے بچ جاتا ہے. محترم کی وقت ہے ہم لوگوں کے لیے, ہمیں نہیں معلوم, ہم سب امام وقت کے منتظر ہیں, ہمیں نہیں معلوم کب صوفیانی آئے گا, یہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا, لیکن یہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو برا دور ہوگا. اب عظیم روایات ہیں ہمارے پاس, میں جسارت کر کے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. صوفیانی کے دور کی روایت لکھی ہے کہ کوفہ کے اندر, ذرا اس کو تحمل سے سن لیجیے گا, کوفہ کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کے بچوں کو دیگوں میں ابالے گا. یہ روایت میں ہے, یہ ہمارے روایت میں ہے. میں تو قتل عام کی روایت نہیں پڑھ رہا, میں نے روایت کا متن پڑھا آپ کے سامنے. یہ ہوگا سفیانی کے معاملے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کرے گا. آپ مجھے خود بتائیے جب یہ مصیبت سر پر آئے گی تو کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے رہے گا؟ پھر کیا بچے گا ہمارے پاس؟ اس سے پہلے کہ ہم کسی بڑے معرکے کے اندر ڈال دیے جائیں, نعوذ باللہ, جس کو نپٹانے کی ہمیں طاقت نہ ہو, اپنی حالت پہ غور کریں. اور بہترین غور کرنے کا انداز یہ ہے کہ بالکل بنیاد میں جا کر اصلاح کر لیجیے. اگر ہم سے کوئی کہنا کہ پوری شیعت کو آپ میٹرک کروا دیجئے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں میٹرک کیا، پی ایچ ڈی بھی کروا دو، مشکل حل نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا بچے پی ایچ ڈی نہ کریں، کریں ضرور کریں، ان کی عادت آنے کے وسائل ہونے چاہیے، لیکن اس سے مشکل حل نہیں ہوگی. اگر مجھ سے کوئی کہے کہ سب لوگ بے روزگار ہیں، سب کو روزگار دلوا دو، اس سے مشکل حل ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گا، مالی اعتبار سے بہتر ہو جائے گا، شیعت کی مشکل حل نہیں ہوگی. شیعت کی مشکل کہاں سے حل ہوگی؟ سب سے پہلے ان کو شیعہ بناؤ، ان کو اہل بیت کا ماننے والا بناؤ، ان کی فکر دینداری کے اوپر مشتمل ہو، فکر کے اندر اطاعت اہل بیت علیہم السلام آ جائے. جس دن یہ ہونا شروع ہوا، ہمارے پاس تشیع کے اندر باخدا پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. کوئی غلط سمجھ رہا ہے اگر سمجھ رہا ہے شیعہ غریب ہے، نہیں ہے شیعہ غریب. خدا نے اہل بیت کے ماننے والوں کو فقیر خلق نہیں کیا ہے، یہاں بے تحاشا پیسہ ہے. اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے بس اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ، بس ان کے اندر فکر و شعور کی صلاحیتیں نہیں ہیں، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. صرف ایک مشکل ہے، ان کی چاہت میں اہل بیت کی پیروی نہیں ہے. چاہت تو ہے، دل سے چاہتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو، گریہ میں سچے ہیں، جب گریا کرتے ہیں تو دل سے گریا کرتے ہیں، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے. اہل بیت کی چاہت کو عمل میں نہیں لے کر آ رہے، عمل میں منمانی کر رہے. اس وجہ سے یہ ساری مصیبتیں ٹوٹی ہوئی ہیں ہم پر. کاش ہم لوگ عمل میں مطیع ہو جائیں، عمل میں مطیع ہو جائیں، اطاعت گزار ہو جائیں. باقی جتنی مشکلات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اور میں ان کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں، یہ بڑی مشکلات نہیں ہیں، یہ چھوٹی مشکلات ہیں، یہ حل کی جا سکتی ہیں. لیکن بڑی مشکل جو حل کرنے کے قابل ہے، جس کو سب سے پہلے حل ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی اطاعت کتنی کریں گے. چھوٹے چھوٹے قوانین کو لے لیجیے اپنی زندگی کے اندر، چھوٹے چھوٹے قوانین کو اختیار کر لیجیے. میں نے ایک کام آپ کی خدمت میں عرض کیا، سچے بن جائیے، سچائی کو اختیار کر لیجیے. اب آپ کی مرضی، آپ کے سامنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کا ذخیرہ موجود ہے. چند دن پہلے دو اہل بیت کے چاہنے والے گھر پر آئے، کہیں یہ اہل بیت کے علوم کا مطلب کیا ہے، کس علم کو کہیں کہ یہ اہل بیت کے علوم ہیں. میزان الحکمہ کتاب گھر میں، میں نے کبھی دیکھے لیتے ہیں میزان الحکمہ کتاب، چند والیوں کے اوپر مشتمل ہے، چند جلدوں کا، ایک جلد اٹھا کے لانا ہے. کبھی ایسا کرتے ہیں اہل بیت کی کتاب، حدیث کی کتابیں 400-500 صفحے کی ایک جلد ہے، کوئی بھی صفحہ کھول لو، رینڈم بھی ایسے کوئی بھی صفحہ کھولو، کوئی بھی صفحہ کھولو، پہلی روایت تو سیدھے آپ پہلو سے پڑھنا شروع کر دو. پڑھنا شروع کیا، میں نے دیکھو اس ان روایات کے اندر قوانین لکھے ہوئے ہیں زندگی گزارنے کے. مثلا اس میں لکھا ہوا ہے، مثلا ایسے ہی میں عرض کر رہا ہوں، اس میں لکھا ہے جو انکساری کرے گا خدا اسے عزت دے گا. اب یہ علم ہے اہل بیت، انہوں نے لکھ دیا کہ اگر تمہیں معاشرے میں عزت چاہیے انکساری کرو. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں، ہم لوگوں کو تکبر کرتے ہوئے عزت لیتے ہوئے دیکھا ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی متکبر بھی ہوتا ہے اسے عزت بھی ملتی ہے. تو پھر اہل بیت کی تعلیم کی روشنی میں فوراً کہوں گا اس کا مطلب ہے اس کو عزت نہیں مل رہی ہے، لوگ خوف سے اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جس دن اس کا خوف، اس کی دہشت ختم ہوگی، اس دن بدلہ لے لیں گے. اور یہ بہت ہوا ہے. اچھا یہ بھی خود روایت کا حصہ ہے، لکھا ہے اگر کسی کا احترام اس کے خوف سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو تو خدا اس کو منہ کے بل جہنم میں ڈالے گا. کسی کا احترام اس کے خوف سے ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے ہو تو خدا منہ کے بل اس کو جہنم میں ڈالے گا. یہ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام زندگی گزارنے کا طریقہ کار، انہوں نے کیا چاہا ہے، ہم لوگ کیسے زندگی گزاریں. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب دیکھیے مجھے اگر شروع سے میں سلسلہ جوڑوں، ایک ظاہر ہے، ظاہر کیا ہے، ایام غم آئے سیاہ پوش ہو جاؤ. یہ دیکھیں سیاہ پوش ہو گئے، کیا یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے. مشکل کام کون سا ہے؟ وہ یہ کہ اپنے دل سے غرور نکالو. سیاہ پوش ہونا آسان ہے، وہ جو ان کی تعلیمات کی انتہائی گہرائی ہے اس تک پہنچنا مشکل ہے. قربانی وہاں پر ہے، قربانی ظاہر میں نہیں ہے، یہ ظاہر تو ایک علامت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہاں اہمیت ہے، کرنا چاہیے، اصل بات باطن کے اندر رکھی ہوئی ہے, اور بدقسمتی سے ہم ظاہر کے متی ہیں اور باطن سے لاپرواہ. اس کے نتیجے میں قوم کی قسم پرسی. اب یہ ہے کہ اصل ذمہ داری یہاں بتا پاتی ہیں کہ آپ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اٹھیں, اپنے باطن کی اصلاح کریں, اصول اور ضوابط کو پڑھنا شروع کریں, ایک ایک کر کے اس کو صحیح کریں. اگر مثلا انہوں نے لکھا ہے کہ توازو کرنے سے یہ ہوتا ہے, کم سے کم آزمانے کی خاطر توازو ان کی ساری کر لیں جس طرح انہوں نے چاہیے. اگر انہوں نے کہا اگر کوئی خلوص اختیار کرے 40 دن تک خلوص اختیار کرے, خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. تو بھائی جو علم و حکمت کو طلب کر رہا ہے وہ خلوص بھی تو اختیار کرے, وہ خلوص اختیار کرے اور پھر آزما کے دیکھے کہ روایت کے نتیجے میں اسے کچھ ملا یا نہیں ملا. اگر ہمارے پاس لکھا ہے کہ جو ہر روز زیارت عاشور پڑھے اس کو یہ نصیب ہوگا, اب آزمائیے کہ بھائی نصیب ہوا یا نہیں ہوا. تو جو ان کے دین میں, البتہ میں پھر عرض کروں گی, پھر ظاہر ہوگا اس زیارت عاشورہ کے پیچھے بھی ایک روح ہے. اس زیارت عاشورہ کی روح کیا ہے؟ انی سلم لمن صالحہ حرب لمن حارب. ایک آدمی ہر روز کہے انی سلم لمن صالحکم حرب لمن حاربکم, میں اس سے صلح کروں گا جس سے آپ نے صلح کی, میں اس سے جنگ کروں گا جس نے آپ سے جنگ کی, اور مثال کے طور پر آج کی دنیا کے ظالمین کے ساتھ بھی بیٹھ جائے. ان ظالمین سے اہل بیت نے صلح کی تھی؟ ان ظالمین نے اہل بیت سے صلح کر لی تھی کیا؟ اگر یہ اہل بیت کے دور میں ہوتے تو اہل بیت ان کو چاہتے ہوتے, تو آپ نے کیوں ان کے ساتھ دوستی بھاگ بڑھایا؟ زبان سے تو کہہ دیا انی سلم لمن صالحکم وحرب لمن حاربکم محب لمن احبکم وبغض لمن ابغضکم, لیکن عمل کہاں؟ عزیز محترم یہ حقیقت ہے. الحمد للہ رب العالمین, نورات اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اس چاہت میں اور اس ایمان میں سچے ہیں. یہ ہمیں اچھی طرح اندازہ ہوا ہے کہ لوگ سچائی کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, خلوص کے ساتھ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. صرف کمی یہ رہ گئی ہے کہ انہوں نے یوں سمجھ لیا ہے جیسے اتنا کافی ہے. نہیں, اتنا کافی نہیں ہے, اس سے بہت آگے سفر ہے. اور ان کی برکات اگر کسی کو چاہیے تو ظاہر سے بڑھ کر باطن میں جانا پڑے گا. اہل بیت کی اطاعت کو, ان کی فرما برداری کو ایک ایک حکم کی عہد میں اپنی ذات کے اندر لانا پڑے گا. اگر انہوں نے حسد کو پسند نہیں کیا, حاسد ان کے نزدیک پسندیدہ شخص نہیں ہوگا. اگر انہوں نے مکاری کو پسند نہیں کیا تو کوئی شخص مکاری کر کے سمجھے میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں یہ نہیں ہوگا. اپنی ذات کی خرابیوں کو دور کرنا پڑے گا, اہل بیت کی تعلیمات کو اختیار کرنا پڑے گا. اور عزیزان محترم, اگر یہ سخت لگے کہ یہ کیسے ہوگا, تو اس کے سختی کا حل بھی یہ ہے کہ اہل بیت سے نصرت طلب کی جائے, انہیں سے نصرت طلب کی جائے. جو مجھے احساس ہوا مجھے کہ اہل بیت ہر کمزور کے لیے سہارا ہے, چاہے ان کی راہ پر چلنے میں ہی کوئی کون کمزور نہ ہو. مثلا اگر میں کہوں مولا میں کمزور ہوں, جس میں طاقت نہیں ہے, آپ مجھے طاقت دے دیں, وہ طاقت دیں. اگر میں مولا سے کہوں مولا میں آپ کے دین پہ عمل کرنا چاہتا ہوں, مجھ میں طاقت نہیں ہے, اس کو بھی طاقت دیں گے, اس کو بھی طاقت دیں گے. تو اگر آپ یہ دیکھ لیں میرا اخلاق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہے, سچے دل سے اپنے مولا سے کہیے کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, میں آپ کے نام پہ ماتم کرتا ہوں, آپ کے اخلاق پہ چلنا چاہتا ہوں, لیکن آپ کے اخلاق سے دور ہوں, میری نصرت کرنا. وہ کیوں نصرت نہیں کریں گے؟
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
وہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے راستے پہ نہیں چلانا چاہتے
کیا؟
یقیناً چلانا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان معاملات کے اندر نصرت طلب کیوں نہ کر دی؟ اب دنیا میں کاروبار کے لیے, اپنے پیسے کے لیے, اپنی طاقت اور شہرت کے لیے نصرت مانگتے ہیں, ان کی اطاعت اور محبت میں چلنے کے لیے نصرت کیوں نہیں مانگتے؟ اور عزیزان محترم, ام الائمہ کی شہادت کہہ گیا, آپ خود تصور فرمائیے گا, اس غمزدہ دل کو خوشی آپ دینا چاہیں کیسے دے سکتے؟ عزیزان محترم, ہم لوگوں کے لیے 1400 سال بیت گئے اس واقعے سے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, ان کے لیے زمانے کا فرق نہیں ہے. اگر مثلا آج میں اور آپ یہاں پر موجود ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کا ذکر کر رہے ہیں, تو ان کے علم کے لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی مدینہ منورہ کے اندر بی بی کی شہادت کے موقع پر غمزدہ ہو. ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے اس کے اندر. لہذا کبھی کبھی کوشش کریں, مثلا آج شب شہادت کے نام سے آپ یہاں بیٹھے ہیں, اپنے تصورات میں یوں سوچیں جیسے آپ اس شب مدینہ میں ہوں جب بی بی کا جنازہ اٹھنے والا. کیا یہ وہ دروازہ ہوگا جو بی بی میں گرا ہوگا؟ الحمدللہ آپ اہل بیت کے ماننے والے ہیں, گرچہ آپ 1400 سال کے فاصلے پر ہیں, گرچہ آپ مدینہ کے اندر نہیں ہیں, لیکن اعزان محترم ذرا اپنے تصور میں سوچے گا کہ سید الشہداء گریا کر رہے ہوں گے اور ام سلمہ سمجھا رہی ہوں گی. حسین کا سن مبارک کتنا ہے اس موقع کے اوپر, بچے ہیں اور اب بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں دنیا میں نہیں رہی ہے. یقیناً بی بی زینب اور ام کلثوم تو سن اور بھی کم ہے اور ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. آج کی جیسی شب ہے جب گویا مولا امیر المومنین کو خبر ہوئی ہے کہ سیدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں, یہ صاحب ذوالفقار ہیں, یہ حیدر کرار ہیں, لیکن مسجد سے گھر تک آتے آتے 3 دفعہ زمین کے اوپر بیٹھے ہیں. 3 مرتبہ زمین کے اوپر بیٹھ گئے, گھر تشریف لائے ہیں, بی بی ام سلمہ سے کہا ہے کہ ام سلمہ سیدہ نے وصیت کی ہے کہ جنازہ رات میں دفنانا ہے, کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے, بچوں کو اطلاع دے دو کہ ماں کے غم میں روئیں لیکن آواز باہر نہیں جانی چاہیے. نہیں معلوم بچوں نے کس طرح صبر کیا ہوگا, اور میں کہوں گا شاید بی بی زینب کو اس بات کی عادت ہو گئی ہوگی کہ کوئی مرے یا شہید ہو اور رونے کی اجازت نہیں ہے. مولا امیر المومنین تشریف فرما ہوئے, بی بی کے جنازے کو تیار کرنا شروع کیا. ام سلمہ کے مطابق عجیب روایت بیان ہوئی ہے, فرمایا کہ مولا امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم کرنا شروع کر دیا. بی بی نے فرمایا آپ نے تو خود کہا تھا کہ بچوں کے رونے کی آواز باہر نہ جائے. عزیزو ہم کہاں بیان کر سکتے ہیں کہ سیدہ نے کون کون سے مصائب جھیلے. آج ہی میرے ذہن میں تصور آ رہا تھا کہ ہم زندگی میں بعض اوقات مشکلات میں پڑتے ہیں تو علی اصغر سے توسل کرتے ہیں, بخدا کہیں نہ کہیں محسن کو بھی یاد رکھا کریں. بی بی سلام اللہ علیہا اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہیں, مولا امیر المومنین تیاریاں کر رہے ہیں, مولا امیر المومنین متعدد موقعوں پر اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے کہ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. مولا امیر المومنین کا غم کیا ہے؟ مولا امیر المومنین کا غم یہ ہے کہ ایک موقع پر بی بی فرماتی ہیں کہ ابو ترام اے ابو الحسن آپ پریشان لگ رہے ہیں. فرماتے ہیں مولا امیر المومنین, کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کی صاحبزادی, میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں باہر لوگوں کو سلام کرتا ہوں, لوگ مجھے جواب نہیں دیتے. مولا امیر المومنین نے ایک مرثیہ پڑھا ہے بی بی کی شان میں, فرمایا جب میں پوری دنیا سے تھک جاتا تھا تو سیدہ میرے لیے غم گزار تھی, اب جب سیدہ چلی گئی تو مولا کیا کرتے تھے؟ تنہائیوں میں جاتے تھے, کنویں میں گفتگو کرتے تھے, ریگستانوں میں ذکر کرتے تھے. مولا تنہا رہ گئے,
بچوں کے بارے میں کیا عرض کروں، بس ایک روایت اور عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام. سید الشہداء بی بی کے لاشے کے سامنے کھڑے، کیا کوئی ماں فاطمہ زہرا کی طرح ہو اور کوئی بیٹا سید الشہداء کی طرح ہو؟ یہ سید الشہداء کون ہے؟ سید الشہداء کی ولادت کی زیارت میں لکھا ہے، یہ وہ امام ہے جس کی ولادت سے پہلے اس کی شہادت پہ گریا ہوا ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے غم میں ولادت سے پہلے گریا کیا کرتی تھی، اب سید الشہداء کھڑے ہیں. فرمایا پہلے میری ماں مجھے پکارے پھر میں الوداع کروں گا. ام سلمہ فرما رہی ہے اے فرزند آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. فرمایا میں اپنی ماں کو جانتا ہوں گویا. اس موقع پر بندے کفن ٹوٹا، سیدہ نے بچے کو اپنے پہلو میں لے لیا. ندائے غیبی آئی اے علی بچے کو جدا کر دے. میں کہوں گا اے ندائے غیبی آج جب سیدہ نے بچے کو آغوش میں لیا تو ندا آئی ہے، کل جب سید الشہداء کے گلے پر چھری چلی تھی اور سیدہ چمٹ کے کہہ رہی تھی ارے کوئی میرے بچے کو بچا.